الحمد لله وكفى وسلام على المؤمنين والصفاء. أما بعد، حكيم الأمة مجدد الملة فضلت معنا الشيخ علي الثاني رحمة الله عليك، ملفوظات مسائل جو ملفوظ سنائے جاتے ہیں جس میں ہم سب کی بھی اصلاح ہے اور بہت سی فائدے کی چیزیں. فرمایا کہ باطن کے بعض امور ایسے ہیں کہ وہ مرض نہیں ہوتے. باطن کے بعض امور، اندر کی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیماری نہیں ہوتی، مگر لوگ خامخواہ ان کو مرض سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری ہے. مثلا خیالات آنے کو لوگ برا سمجھتے ہیں، یعنی اگر خیال آنے لگے، برے خیالات، وساوس، جیسا عام طور پر ہوتا ہے کہ دل میں طرح طرح کے وسوسے خیالات پیدا ہوتے ہی ہیں، تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. اور جو سمجھایا جائے کہ اس سے کچھ حرج نہیں، تو سمجھانے سے مانتے نہیں. سمجھاؤ تو سمجھتے بھی نہیں کہ نہیں نہیں، یہ تو برے ہیں، خیالات ہیں، آتے ہیں، بلکہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ویسے ہی ٹال دیا، یعنی کوئی بات کہی نہیں، کوئی اچھا علاج نہیں بتایا. تو بات یہ ہے کہ وسوسوں کا علاج ہی ہے کہ ان کی طرف توجہ نہ کی جائے، دھیان نہ دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام آئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دل میں خیالات برے برے آتے ہیں، بعض مرتبہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا بہتر ہے اس سے کہ ان خیالات کو زبان پر لائیں. اتنے برے خیال، اتنے برے وسوسے. صحابہ کرام دنیا میں سب سے افضل ترین مخلوق، انبیاء کے بعد صحابہ کرام ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے برے خیالات آتے ہیں کہ جل کر خاک ہو جائیں یہ زیادہ پسند ہے اس سے کہ ان کو ہم زبان پر لائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اوقد وجدتموہ، اچھا یہ وسوسے تم کو آتے ہیں، یہ چیزیں تمہارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے؟ فرمایا، ہاں یا رسول اللہ، یہ بات پیش آتی ہے. فرمایا کہ اگر یہ پیش آتی ہے تو ذاک صریح الایمان، یہ تو کھلا ہوا ایمان ہے، ایمان کی علامت، ایمان کی نشانی ہے کہ دلوں میں وسوسے پیدا ہو. اب بتائیے، جس چیز کو حضور ایمان کہیں، اب ہمیں کیا شک کرنے کی گنجائش رہی؟ تو واقعہ یہ ہے کہ دلوں میں خیالات کا آتے رہنا برا نہیں ہے. ہم فکر لانے کی نہ کریں، ہم کچھ سوچے نہیں. اب کچھ آتا ہو، لاحول پڑھ دو، لاحول ولا قوت الا باللہ، اس کی طرف دھیان نہ دو. اسی طرح یہ بھی علاج ہے، حدیث شریف میں بتایا گیا کہ جب اس طرح کے وسوسے پیدا ہوں، خیالات برے آئیں، کہہ دو آمنت باللہ ورسولی، آمنت باللہ ورسولی، اللہ اس کے رسول پر میں تو ایمان لایا، بس ساری چھٹی ہوگی. کتنا اچھا، کتنا بہترین علاج ہے. واقعہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے یہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ہوگا کہ ان کو میں اتنے برے کام میں مبتلا کر دوں کہ یہ کفر میں آ جائیں، کافر بن جائے. تب کیا کرتا ہے؟ بس وسوسے پیدا کرتا ہے، برے برے خیالات، اور یوں خیالات پیدا کر کے نا امید کرنا چاہتا ہے، یوں بتانا چاہتا ہے تو بہت ہی برا ہے، بدترین انسان ہے، تیری کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں، تو ایسا ہے ویسا ہے، تاکہ آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ بھی چھوڑ دے. یہ سکھاتا ہے اصل میں کہ جو کچھ کرتا ہو وہ بھی نہ کرو، چھوڑ دو. ارے بھائی، جب اتنے برے خیالات آتے ہیں پھر کیوں خواب نماز پڑھیں، کیوں ہم روزے رکھیں، کیوں اللہ کی عبادت کریں؟ تو اس بہانے شیطان چھڑا دیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، ان شیطان انسان کے جسم کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے، جس طرح خون سر سے پیر تک، پیر سے اوپر تک، ہر ہر جسم کے حصے میں دوڑتا ہے، تو اسی طریقے سے شیطان دوڑتا ہے. اور دوڑنے کے بعد کرتا کیا ہے؟ بس وسوسے اور برے برے خیالات دل کے اندر پیدا کرتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں جو آخری سورت ہے اور آخری سورت کی آخری آیت، آخری سورت کی آخری آیت، اس میں اسی چیز سے پناہ مانگی. بس یہ کہہ دو بھائی ہم تو تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، مجھے اس شیطان سے بچائیے جو الخناس، جو الوسواس الخناس، دو کام ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے اور کر کے ہٹ جاتا ہے، یہ اس کا کام ہے. اسے دیکھا ہوگا کھٹمل ہوتے ہیں ہندوستان میں، مچھر ہوتے ہیں، آتے ہیں، کاٹتے ہیں، کاٹ کر چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی ایک حرکت کرتا رہتا ہے کہ دلوں میں آ کر وسوسے پیدا کرتا ہے، برے برے خیالات لاتا ہے، انسان کو ناامید کرنے کی کوشش کرتا ہے، کافر بنانے کے چکر میں رہتا ہے. تو مستقل سورت اتار دے، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. یہ ہے وسوسہ ڈالنا انسان کے دل میں، شیطان کی حرکت ہے. تو یہ بات حضرت فرما رہے ہیں حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ، کہ جب لوگ آ کر مجھ سے یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے برے برے, برے خیالات آتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، اس کو برا نہ سمجھو، اس کے پیچھے نہ پڑو، اور سمجھایا جائے کہ اس سے کچھ حرج نہیں، تب لوگوں کا مزاج ہے کہ سمجھانے سے مانتے نہیں. سیدھی سادھی بات ہے. فرماتے ہیں اس کی تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی طبیب سے کہے کہ حکیم جی میں دھوپ میں چلتا ہوں تو میرا بدن گرم ہو جاتا ہے، مجھے یہ مرض ہے، جب میں دھوپ میں چلتا ہوں تو میرا بدن گرم ہو جاتا ہے، یہ بیماری ہے. کہ بدن گرم کیوں ہوتا ہے؟ ارے بھائی کیوں ہوتا، وہ تو ہونا ہی ہے، وہ تو گرم ہوگا جب دھوپ میں آپ بیٹھیں گے اور چلیں گے، یقیناً گرم ہوگا، گرمی آئے گی، یہ تو کوئی بیماری نہیں ہے. یا مثال کے طور پر کوئی آدمی میکینک کے پاس جائے اور کہے بھائی میری کار خراب ہو گئی، کہ کیا خرابی ہے؟ کہ جب چلتی ہے تو اس کے ٹائر حرکت کرتے ہیں، گھومتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میرے کار میں یہ خرابی آ گئی ہے کہ جب یہ چلتی ہے تو اس کے ٹائر جو ہے وہ گھومتے ہیں، پہیے گھومتے ہیں، تو بتاؤ کیا کہے گا؟ وہ نہیں گھومتا، آپ کی عقل گھومنے لگی ہے. یہ عجیب و غریب بات آئی، بار بار آنی چاہیے اور آتی ہی الحمدللہ. اسلامی مجلس کا عنوان ہے کہ شیطان جب کبھی بھی برے خیالات دل میں پیدا کرے تو اس سے آدمی کو نا امید نہ ہونا چاہیے، مایوس نہ ہونا چاہیے، کہہ دے آمنت باللہ وبس جا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ایمان ایمان باقی ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنا یقین ہے ہمیں اس کے اوپر، مجال ہے کوئی چھین لے، مجال ہے کوئی نکال لے، مجال ہے کوئی آدمی لاکھ دس لاکھ پاؤنڈ کی لالچ دے کر ہمیں کلمے سے بے کلمہ کر دے، کیوں بھائی ہو سکتا ہے یہ؟ جب اتنا پکا کلمہ ہمارے دل میں ہے کہ کوئی کتنی ہی لالچ دے ہم انشاءاللہ اس کلمے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، تو بتائیے اب شیطان کے وسوسے سے کوئی ایمان ختم ہو جائے گا؟ تو ایمان تو اتنا مضبوط ہے، ایمان اللہ تعالیٰ نے عطا فرما، اسی لیے شیطان اسی کی کوشش کرتا ہے. خیر اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اگر کسی کے اندر ہو، جسے بعض کہتے ہیں وسوسوں کی بیماری، تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے. تبھی یہ وسوسے کی بیماری عمل میں آ جاتی ہے، یہ بھی بہت بری ہے، اس سے ہی بچنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ وسوسہ آ جاتا ہے کہ میں نے وضو کیا، ہاتھ تین مرتبہ دھوئے، مگر ابھی ہاتھ دھلا نہیں، میرا ہاتھ خشک رہ گیا. اب ایک وسوسہ ہے، جب تین مرتبہ پانی بہا لیا، پانی ڈالا آپ نے ہاتھ کے اوپر، ہاتھ آپ کا دھل گیا، اب شک یہ ہے کہ نہیں ابھی خشک ہے ابھی سوکھا ہے اور پانی ڈال لیں اور پانی ڈال لیں. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا فمن زاد علی ھذا، جو شخص اس پر زیادتی کرے، تین مرتبہ ہاتھ دھو لیے، ہاتھ دھو لیا، کوئی حصہ خشک نہیں ہے، تو فقط تعدا، اس نے ظلم کیا، اس نے برا کیا، یہ بتایا گیا. ہمارے ایک شاگرد ایک جگہ گیا، دیکھا وضو کر رہے، حوض تھا، حوض میں وضو کر رہے تھے، تو باقاعدہ انہوں نے تین مرتبہ ہاتھ دھوئے، اور ہاتھ دھونے کے بعد پھر انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ حوض میں ڈالا کوہنی تک. تو میں دیکھ رہا تھا دوسری طرف، تو میں نے بعد میں کہا میں یہ کیا کر رہا ہوں بھائی، یہ آپ نے ہاتھ کیوں اندر ڈالا؟ کہ وہ شک رہ جاتا ہے کہ پتا نہیں. یہ ہے شک کی بیماری، یہاں بھی بہت سوکھ ہو جاتی ہے. ایک صاحب کو بہت بچپن میں دیکھا تھا، جب وضو کرتے تھے کلی کرتے، کلی پر کلی، پندرہ پندرہ مرتبہ، بیس بیس مرتبہ کلی ان کی پوری نہیں ہوتی. یہ بیماری ہے، وسوسہ ہے. جو طریقہ سکھایا گیا بھائی تین مرتبہ دھو لیا ہو گیا، استنجا کا یہ معاملہ ہے، استنجا ایک مرتبہ کر لیا، تین مرتبہ دھو لیا، پاک ہو گیا. اب شک کرنا، شبہ کرنا، وسوسوں کے اندر مبتلا ہونا ہے، اور جتنا آدمی وسوسہ لاتا رہے گا اور بڑھتا رہے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو وہیں پر ختم کرو، وہیں پر روکو، ورنہ وہ بڑھتا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے بھی حفاظت فرمائے، نہ عمل کے اندر وسوسہ پیدا ہو، نہ خیال میں، نہ عقیدے میں، نہ کسی اور چیز میں وسوسہ پیدا ہو. نماز کے اندر وسوسہ پیدا ہوا، اب یہ خیال نہیں رہا کہ کتنی رکعت ہوئی، دو ہوئی کہ تین ہوئی، تین ہوئی کہ چار ہوئی. تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ زندگی میں پہلی مرتبہ پیش آیا ہے تب تو نماز توڑ کر دوبارہ پڑھ لیں، پہلی مرتبہ اگر پیش آیا ہو تب تو کر لیں ایسا. اور اگر یہ وسوسہ بار بار پیدا ہوا تو پھر دوسرا مسئلہ لکھا ہے، بنا علل عقل کریں. تین اور چار میں شک ہوا تو تین پر تین سمجھے اور چوتھی رکعت پڑھ لیں. دو تین میں ہوا تو دو سمجھے پڑھ لی، اب تیسری رکعت پڑھ لی. اس طریقے پر عمل ہوتا ہے. لیکن اگر یہ وسوسہ بار بار پیدا ہونے لگے اس کو چھوڑ ہی دیں، پھر جو نماز پڑھ رہا ہے جتنا خیال ہے بس اس کے اوپر اطمینان کر لے اور باقی پڑھ لے، سجدے سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ وسوسے کی بیماری سے بہت بچنا چاہیے، شروع ہی سے اس کا علاج کرے کہ آدمی اس کے تقاضے پر عمل نہ کرے، اس کی طرف نہ پڑھے، وہ اس کے بعد خود بخود وہ چیز ختم ہو جائے گی. ایک ملفوظ ہے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے اکابر میں ہیں، ان کی بات نقل فرمائی کہ انہوں نے ایک مجلس میں قسم کھائی کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں، اللہ کی قسم مجھ میں کوئی کمال نہیں. تو بعض رات اس پر بڑا اشکال ہوا کہ اتنے بڑے آدمی ہیں، بزرگ ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، ہزاروں علماء ان سے بیعت ہیں اور ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، پھر انہوں نے یہ قسم کیوں کھائی کہ خدا یہ قسم مجھ میں کوئی نہیں، مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے. تو حضرت نے اس کا جواب دیا کہ دیکھے بعض اللہ والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ان کو ہر بعد میں آنے والا حال جو بعد میں پیش آیا موجودہ حال کے اعتبار سے ترقی ہوتی ہے، اور موجودہ حال اس کو وہ اپنی کمی سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت چھوٹا حال ہے، ہمیں اس سے آگے ہونا چاہیے، ہمیں اس سے اگلی منزل پر ہونا چاہیے، ہم ابھی تک یہ کیوں ہیں. تو یہ حضرات اس انداز سے کہ ہمارے پاس جو کمال ہونا چاہیے تھا وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہتے ہیں خدا یہ قسم ہم میں کوئی کمال نہیں ہے. ورنہ واقعتاً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کمالات عطا فرمائے. تو مطلب قسم جھوٹی نہیں ہے بلکہ واقعہ یہ ہے. حضرت حکیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یہ ہے کہ جب 20 سال کی تقریباً عمر تھی اور عالم ہو کر اپنے وہاں پہنچے تو والد کی جائیداد تھی اور اچھے صاحب ثروت لوگوں میں تھے, مالدار لوگوں میں تھے, کئی مکانات تھے, کئی جائیداد تھی. تو والد نے یہ سوچا کہ اب میں اپنی جائیداد کو اپنی حیات میں اپنی زندگی ہی میں تقسیم کر دوں. آج دیکھیے دنیا میں جائیداد کے لیے کتنے جھگڑے ہوتے ہیں, ہر ایک آدمی لڑتا ہے یہ میرا حصہ ہے, یہ میرا حصہ ہے, یہ میرا حصہ. اپنا حصہ چھوڑنا نہیں چاہتا, دوسرے کے حصے کو بھی ہڑپ کرنا چاہتا ہے, مزاج یہ ہے. حکیم الامت حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما دیا کہ مجھے جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں لینا ہے, کچھ بھی لینا نہیں. چنانچہ کچھ نہیں لیا. جیسے وہ عالم بن کر کسی جگہ کانپور ایک شہر کا نام ہے وہاں استاد بن کر گئے, پڑھانے لگے, اسی تنخواہ پر اپنا گزر بسر رکھا اور 15 سال اسی طریقے پر رہے. اور پھر حضرت حاجی امداد اللہ جو ان کے شیخ تھے, انہوں نے لکھا تھا کہ جب کبھی کانپور چھوڑنے کی نوبت آ جائے تو پھر کہیں اور جگہ نہ جانا, توکل بخدا تھانہ بھون میں آ کر بیٹھ جانا, یعنی کوئی ملازمت بھی نہ کرنا. یہ حضرت حاجی امداد اللہ نے فرمایا. تو بس بات چل رہی اس پر کہ انہوں نے کوئی جائیداد نہیں لی. تو ایک صاحب نے حضرت سے کہا کہ حضور آپ نے جائیداد نہیں لی تو کون سا کمال کیا, آپ کی تو اولاد بھی نہیں ہے. آپ نے اگر نہیں لی جائیداد تو اس میں کون سا کمال ہوا, اس لیے کہ آپ کی اولاد نہیں ہے. جس شخص کی اولاد ہو وہ اگر جائیداد نہ لے اس کا کمال ہے. یہ اعتراض کیا حضرت پر. حضرت نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے, لیکن یہ جائیداد تو میں نے اس وقت لینا چھوڑی ہے جب میری عمر 20 سال کی تھی, اور ابھی تو شادی ہوئی تھی تو اولاد کے تو ہونے کی پوری امید تھی. یہ تو مقدر کی بات کہ اولاد نہیں ہوئی, دو دو نکاح کے اولاد نہیں ہوئی, تو یہ تو بات کی بات ہے. میں نے تو اس وقت جائیداد چھوڑ دی تھی جب میری عمر صرف 20 سال تھی. اور پھر فرمایا کہ اچھا مجھے کیا خبر تھی کہ میرا اولاد نہیں ہوگی, اور جس بنا پر میں چھوڑا میں نے تو ویسے ہی چھوڑی. اور پھر اس کے بعد یہ بھی اعتقاد تھا کہ اگر اولاد ہو بھی جاتی تو کیا اللہ تعالیٰ اولاد کو نہ دیتے, آخر میں بھی تو کسی کے اولاد ہوں, کہ مجھے دے ہی رہے اللہ تعالیٰ. کتنا بڑا توکل ہے یہ ذرا بتانا چاہتا ہوں. ایسے اللہ والے نہیں بنتے. دیکھو اس زمانے میں جبکہ 20 سال کی عمر ہے, ابھی عالم بنے, ہر آدمی کو مکان کی جائیداد کی ضرورت ہوتی ہے, جائیداد انسان صاحب ثروت کہلاتا ہے, مگر اس طرح چھوڑ دی. بہت سے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا کو ہاتھ نہیں لگایا, مگر اتت خود دنیا و یا راغمہ, اللہ تعالیٰ ذلیل دنیا کو کر کے ان کے سامنے کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے, اپنی ذات پاک کی محبت میں مرنا مٹنا اللہ تعالیٰ ہمیں سکھائے. عارف باللہ شاہ کے مختصر رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ شاہ عبد الغنی پھول پوری جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر خلفاء میں تھے, ان کا ایک مشورہ, ان کا ایک ارشاد نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ پیر کے مشورے سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے. اگر پیر کسی کا ذکر ملتوی کرا دے اور کہے کہ تم ذکر نہ کرو, یا کہے کہ خانقاہ میں سب کے جوتے سیدھے کرو, یا کہے سب کو چائے پلایا کرو, یا خانقاہ میں جھاڑو لگاؤ, وضو خانہ صاف کرو, تو اسی سے وہ ولی اللہ بن جائے گا. یعنی ذکر اللہ ہی سے آدمی پہنچے گا اور اللہ والا بنے, یہ ضروری نہیں ہے. بس شیخ جس کام میں لگا دے اسی کام کو کرتے رہنے کی وجہ سے وہ صاحب نسبت بن جائے گا. ہم نے خود سنا ہے شیخ الحدیث حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بزرگوں کے یہاں لوگ آتے ہیں مختلف کام میں لگا دیے جاتے ہیں. تو شیخ کی رائے پر جس کام میں لگا دیے جاتے ہیں اسی کام سے ان کی ترقی ہو جاتی ہے اور وہ اوپر پہنچ جاتے ہیں. پھر حضرت نے فرمایا کہ 50 آدمی سفر میں آدھی رات کو کوئی تہجد پڑھنے کے لیے نہیں اٹھا, سب 2 رکعت نفل عشاء کے وقت ہی پڑھ کر سو گئے. اب اگر کوئی آدمی آدھی رات کو تہجد کے لیے اٹھے گا شیطان وہاں پہنچ جائے گا کہ دیکھو تم کتنی وی آئی پی شخصیت ہو, سب پڑھے سو رہے ہیں اور تم اللہ کے حضور میں لگے ہوئے ہو. یاد رکھو اگر اس سے دل میں بڑائی آ گئی تو اس سے بہتر تھا کہ تم تہجد نہ پڑھتے اور اپنے کو حقیر سمجھتے. اللہ تعالیٰ بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی پر فرمانے آج کل کے زمانے میں قوتیں بہت کمزور ہیں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ 2 رکعت نفل عشاء کے وقت ہی پڑھ لینی کم سے کم. ہاں جو قوی ہو صحت مند ہو تو ہم آدھی رات کو اٹھنے سے منع بھی نہیں کرتے. بعض لوگوں کو بچپن سے عادت پڑ گئی ہے, ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی, وہ ضرور پڑھیں لیکن اپنے کو کسی سے بہتر نہ سمجھے, اپنے کو سب سے حقیر سمجھے اور کہیں کہ اللہ میں آپ کے کرم سے تہجد پڑھتا ہوں. سبحان اللہ.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا إله إلا الله 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 لا
والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. لا نحصي ثناء عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم ثبتنا على الإيمان وامتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين والبراء. هيا الله همسط مناكم وعافرما أمفر فوري أمت ورحيم فرما إلا فوري أمت المسلمات وصراط المستقيم فرچلنين توفيق عطا فرما إلا أبني رضا نصيب فرما أبني محبت نصيب فرما إلا نیک عمل کی توفيق عطا فرما إلا نیک راہ پر چلنے کی توفيق عطا فرما إلا نفس و شیطان کے مکر سے محفوظ فرما إلا اس کی چال سے ہماری حفاظت فرما اس کے إلا پندے میں آنے سے ہماری حفاظت فرما إلا اتباع شریعت و طریقت کی إلا توفيق عطا فرما إلا سچی راہ میں سجا إلا سچی راہ پر عمل کی توفيق عطا فرما اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں إلا پریشانیاں اور مصائب آ رہے ہیں اپنے کرم سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما إلا زمینی اور آسمانی تمام آفات و بلیات سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما إلا تمام بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما إلا جملہ مرحوم من مسلمین کی مغفرت فرما إلا بے روزی روزگار کو روزگار عطا فرما إلا مخلوضوں قد ادا فرما پریشان حالوں کے پریشان کو إلا دور فرما إلا بے مکانوں کو مکان عطا فرما إلا جن جن احباب نے دوستوں نے متعلقین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کام سے امید کی ہم پر حق ہے اللہ ان تمام کی تمام مراد پوری فرما اللہ سہولت اور عافیت کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما اللہ دین کے کام جس انداز سے چلنے سب کو قبولیت سے مالا مال فرما اللہ مساجد کی مدارس کی مراکز دینیہ کی پوری پوری حفاظت فرما اللہ جہاں جہاں مسجدوں کی اور مدرسوں کی تعمیر ہو رہی اپنے کرم سے اس کے تمام انتظامات فرما تمام ضروریات کا تکفل فرما اللہ ہر طرح کی سہولت مقدر فرما عافیت کے ساتھ اللہ سب کام اللہ تکمیل تک پہنچا اللہ اس ادارے کی بھی اللہ تکمیل کے تمام اسباب اللہ پیدا فرما اللہ خزانے غیب بسا کر اللہ تمام کام آسان فرما دے ہر ضرورت پوری فرما دے جلد از جلد بسہولت اللہ اس کی تعمیر مکمل فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے ہم سب کے حق میں بہتر ہے حاضرین و غائبین کے حق میں بہتر ہے اللہ خواتین و اللہ مرد حضرات کے حق میں بہتر ہے اللہ جوانوں اور بوڑھوں کے حق میں بہتر ہے اپنے کرم سے عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم آمین وصلی اللہ وسلم علی خیر